کلچر اسٹڈیز میں ریسرچ کرنے والے ایک محقق کے ناطے یہ ضروری ہے کہ میں تاریخ میں رونما ہونے والے واقعے کا جائزہ ہر زاویے سے لوں۔ کلچر اسٹڈیز میں تحقیق کی یہ خصوصیت ہے کہ جب تک تمام پہلوؤں کا جائزہ نہ لیا جائے تب تک تحقیق ادھوری ہے۔ کربلا کے مختلف پہلوؤں میں ایک بے نظیر پہلو کربلا میں خواتین کا ظلم کے مقابلے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔
احمد بھائی، یہ ہیں عالی جناب مولانا صادق رضا تقوی صاحب۔ تقوی صاحب، یہ ہمارے احمد بھائی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، بہت اہم اور گہرا سوال تھا جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ یہ پوچھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قیام کیا تو اپنے ساتھ خواتین کو کیوں لے گئے؟ عام طور سے جنگوں میں مردوں کو لے جایا جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو بھی لے گئے اور خواتین کو بھی لے گئے، تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیوں، ایسا کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ میں باقاعدہ گفتگو آغاز کروں، میں چاہتا ہوں ایک تھوڑی سی تمہیدی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ یہ کہ دنیا میں مختلف قسم کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور ان جنگوں کو لڑنے کے لیے ان کے اہداف، ان کے وسائل، ان کے امکانات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان تمام جنگوں میں جو سب سے اہم نوعیت کی جنگ ہے وہ ہے فکری جنگ، اور فکری جنگ کے جو تقاضے ہیں یا اس کا جو اسلحہ ہے وہ بھی اپنے حساب سے بہت ہی اہم اور خاص نوعیت کا ہوتا ہے۔ لیکن فکری جنگ میں وہاں پر معاشرے کے تمام افراد کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کا ہر فرد، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ خاتون ہو، خواہ وہ مرد ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے حساب سے اس فکری جنگ میں شریک ہو اور اس کو سامنے لے کر آئے۔ ایک تاریخ صرف مردوں کی تاریخ ہے جس میں خواتین کو کوئی کردار نہیں ہے، یا ایک اور تاریخ تصور کی جا سکتی ہے جس میں خواتین کا کردار اور مردوں کا کوئی تصور نہ موجود نہ ہو، لیکن تیسری ایسی تاریخ ہے کہ جو مرد اور عورت، مرد و زن دونوں سے مل کر تشکیل پاتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے وظائف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وظائف کو ادا کرتے ہیں اور اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تاریخ کو رقم کرتے ہیں۔
یہ جو آپ نے تاریخ کا بیان کیا، کہ اسلام کی بھی کوئی اپنی تھاٹ ہے اس بارے میں؟
جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا نقطہ ہے کہ اسلام نے ان تمام تین تاریخوں کے مد مقابل آخر اپنا کوئی نظریہ پیش کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جی ہاں، اسلام نے خواتین کی فعالیت اور ان کی کارکردگی سے متعلق جو ہمیں نظریہ دیا ہے اس میں ہمیں تین پہلو نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک خاتون تین میدانوں میں رہ کر اپنی فعالیت کو ادا کر سکتی ہے، وہی تیسری تاریخ کا تیسرا حصہ جس کو میں نے عرض کیا، مردوں اور عورتوں کی تاریخ، مرد و زن کی تاریخ، کہ جس میں مرد اور عورت اپنے مدار میں رہتے ہوئے اپنی فعالیت کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے کہ مردوں کو ایک خاص بدنی ساخت کے اعتبار سے خدا نے خلق کیا ہے، خواتین کو ایک خاص صفات دی ہیں، ان کو صرف نازک کا لقب دیا گیا ہے، ریحانہ کا لقب دیا جیسے روایات میں ہمیں ملتا ہے۔ اس جہاز سے دونوں کے اپنے اپنے وظائف ہیں، ان وظائف کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے تین قسم کے میدان ہمارے سامنے پیش کیے: معنوی زندگی کا میدان، اجتماعی زندگی کا میدان، اور گھریلو زندگی کا میدان۔ اجتماعی زندگی کا میدان یا گھریلو زندگی کا میدان یا معنوی زندگی، یہ تینوں وہ میدان ہیں کہ جس میں اسلام نے تمام مکاتب فکر سے ہٹ کر، تمام ادیان و مذاہب سے ہٹ کر اپنی ایک جدید نظر کو پیش کیا ہے۔
اچھا،
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، بہت سی جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ خواتین کو معاشرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مرد و زن ایک ہی صف میں ہیں، اور دونوں ہر طریقے سے خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ معنوی طور پر سورہ احزاب میں خدا نے 8-10 نشانی کو بتایا: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اس طرح کر کے تمام کہا کہ اعد اللہم مغفرتا و اجرا عظیما، مومن مرد ہوں، خواتین ہوں، روزے دار ہوں، مرد و خواتین ہوں، صدقہ دینے والے مرد و خواتین ہوں، ذکر کرنے والے مرد و خواتین ہوں، 8-10 نشانی کو بیان کرنے کے بعد کہا خدا نے ان کے لیے اجر عظیم کو، یعنی مرد و عورت کو دونوں کو ساتھ شامل کیا ہے۔ پہلی بھی، یعنی معنوی زندگی کا میدان خواتین کے لیے بھی اتنا ہی کھلا جتنا مردوں کے لیے کھلا. یہ اسلام کی پہلی نظر تھی، اسلام نے آ کے اس جاہل معاشرے میں اپنے اس نظر کو بیان کیا. دوسرا اجتماعی فعالیت کا میدان ہے، اسلام نے آ کر ایک اور نیا باب کھولا، وہ معاشرہ کہ جس میں خواتین کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں پہ آنے کے بعد اسلام نے کہا کہ نہیں، خاتون عفت و حیا اور پردے کے ساتھ اپنی تمام دوسری فعالیتوں کو اور وظائف کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اجتماع میدان میں شامل ہو سکتی ہے. حضرت خدیجہ کا کردار دیکھیے، پہلے ہی دن سے جب سے وحی نازل ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ ساتھ ساتھ تھیں، آپ کے ساتھ نماز جماعت میں شریک رہیں. اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار آپ دیکھیے کہ کس طرح جنگوں میں شریک رہیں، کس طرح اپنے والد کی دلداری کی، ان کی غمخوار اور مونس رہیں. یہ اجتماع زندگی. اس کے بعد گھریلو زندگی کا کردار آتا ہے. گھریلو زندگی کے کردار میں بھی اسلام نے خاص شرائط کو معین کیا ہے. بہرحال اس میں بہت سے تفصیل، اس سے صرف نظر کرتے میں یہ کہہ رہا ہوں اسلام نے تین میدان پیش کیے. تینوں میدانوں میں سب سے بہتر عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی گھریلو ذمہ داری کو بطریقہ احسن نبھا سکتی ہے تو وہ اجتماعی میدان میں بھی قدم رکھ سکتی ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بہت ہی وسیع پیمانے پر آ کر عورت کو اتنا عظیم اور ممتاز مقام ادا کیا جو ہمیں کسی اور مذہب اور مکتب میں نظر نہیں آتا.
کربلا میں خواتین کا رول کوئی معمولی رول نہیں ہے. کربلا میں خواتین بھی مردوں کے قدم بقدم ظلم کے چہرے سے نقاب اٹھاتی نظر آتی ہیں. کربلا میں شاید سب سے غیر معمولی اور نمایاں وجود جناب صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا معنوی وجود ہے. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی عمر سعد سے اپنی آخری گفتگو میں بیعت نہ کرنے کے اسباب میں ایک سبب یہ ذکر کیا تھا، میری ماں اس بات سے راضی نہیں کہ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. البتہ حدیث میں بھی اس طرح کے مضامین ملتے ہیں جہاں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر ہم آئمہ علیہ السلام تم مومنین پر اللہ کی حجت ہیں تو ہماری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہم پر خدا کی حجت ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے معنوی وجود کے علاوہ اور بھی خواتین کربلا میں موجود تھیں جنہوں نے تاریخ کربلا میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو ہمیشہ آنے والی نسلوں کی کوئے حق کی طرف نشاندہی کرتے رہیں گے، جیسے زہیر کی زوجہ، وہب کی ماں اور ان کی زوجہ. اور ان سب میں نمایاں کربلا کی دو شیر دل خواتین جناب زینب و ام کلثوم، جنہوں نے کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لیا اور اسے دنیا تک پہنچوایا. وہ خواتین جو صبر و ثبات اور شہادت میں دیو مالائی شخصیات ہونے کے ساتھ بے نظیر
ہیں.
ہاں، میں اصل میں کتاب ڈھونڈ رہا تھا خواتین کا کردار جو ہے کربلا کے اندر، اس سے ریلیٹڈ کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی.
الحمدللہ اس کتاب خانے میں بہت سی کتابیں ہیں، جس سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ دیکھیے، یہ ایک کتاب ہے، یہ ہے پرشین میں لکھی ہوئی ہے.
اچھا،
نگاہیں نو بے جریان عاشورہ.
اچھا اچھا، ہاں اس میں ہے وہ ٹاپک.
ہاں اس میں ٹاپک ہے، یہ کتاب مجموعہ مقالات ہیں، 12 مقالوں کا مجموعہ ہے، جن میں سے آپ یہ دیکھیں یہ پانچواں نمبر. نقش زنان در نہضت عاشورہ، یعنی انقلاب کربلا میں عورتوں کا کیا کردار تھا. اس مقالے کو لکھا ہے حمید رضا متحری صاحب نے، اور بہت اچھا. اور اس کتاب کی خصوصیت میں آپ کی قدمت عرض کروں، برجستہ ترین اور اساتذہ کرام نے اس کتاب کو لکھا ہے، یعنی مقالے اس میں آئے ہیں. ایک اور سال کی برجستہ اور بہترین کتاب میں سے چنندہ کتاب ہوئی ہے جو ایوارڈ پائی ہے. اور بہترین استاد ڈاکٹر سید علی رضا واسی صاحب کی زیر نظر یہ تعلیم ہوئی. اور اس کے علاوہ
کوئی اور کوئی جامع کتاب ہے اردو زبان میں؟
جی ہاں، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ علماء کرام نے بہت سے کام کیے. کچھ کتابیں جو ہے قلم بند کی تحریر کی ہیں، کچھ کتابیں جو ترجمہ ہوئی ہیں، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہاں شاید یہ جی ہاں جی پرفیکٹ یہ نکلی آپ کی خدمت میں، عاشورہ اور خواتین.
اچھا اچھا.
جی ہاں مستقل یہ کتاب ہے, البتہ یہ اردو زبان میں لکھی نہیں گئی ہے. یہ کتاب ڈاکٹر علی قائمی صاحب کی جو فارسی زبان میں لکھی ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر اللہ فاضل.
اچھا اچھا.
انہوں نے ترجمہ کیا اور یہ کتاب چھپی ہے نور الاسلام فیض آباد انڈیا سے.
اچھا اچھا.
جی
تو اس میں کچھ ڈیٹیل کس طرح سے بیان
کی گئی ہے؟ ان میں وہ خواتین ہیں جو مثلا خود کربلا میں امام حسین کے ہمراہ بھی شانہ بے شان اور امام کے قدم بقدم امام کے ساتھ رہے اور نصرت کرتے رہے, اور اس کے بعد مآباد کربلا یعنی مآباد شہادت امام حسین فروغ مقاصد امام حسین میں جو کردار ادا کیا ہے خواتین نے, ان کا تذکرہ ہے, خود خواتین کا ہے. آپ اس میں تفصیل اور ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور کتابیں الحمدللہ ان موضوعات پر ہیں.
شکریہ. میں انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو مزاحم ہوں گا. میں اور کربلا میں ہم کس طرح یہ جو آپ نے وظائف بتائے خواتین کے, یہ جو تین طرح کے اسلام نے نظریے پیش کیے ہیں, کربلا میں ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا نظریہ خاص طور پہ اجتماعی اور سیاسی بھی میرے خیال میں ہو سکتا ہے؟
آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اپنی تمہیدی گفتگو میں کہ جو بھی جنگ لڑی جاتی ہے وہ اپنے مقصد اور ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے امکانات اور وسائل کو جمع کرتی ہے, اپنے فوجی اور سپاہ کو مہیا کرتی ہے, اس کے بعد پھر جنگ کے میدان کارزار میں قدم رکھتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جس زمانے میں اپنی تحریک کا آغاز کیا تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انحرافات, غلط عقائد اور کجرویاں اور اس قسم کے دوسرے مسائل جو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے تھے بہت تیزی سے پنپ رہے تھے. بڑھتے بڑھتے بعد جب اصول دین تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی, بڑھ کے پھر دلیر نے, شیر حق کے شیر نے, باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. یہاں پہ امام حسین سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے ساتھ خواتین کو, کیونکہ امام حسین کی جنگ عسکری جنگ نہیں تھی, فوجی حملہ نہیں تھا امام حسین کا, بلکہ امام حسین ایک فکری جنگ لڑ رہے تھے, ایک مکتبی جنگ کا آغاز کر رہے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ خود کربلا کے واقعے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے ابتدا نہیں کیے, جگہ جگہ رجز جو پڑھے گئے ہیں, جگہ جگہ جو خطبے دیے گئے ہیں, ان میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا جو امام حسین کا ہدف تھا, یعنی مکتب کی حفاظت اور مکتب کو پھیلانا اور موجودہ جو خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کرنا. لہذا ایسے موقع پہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ 6 ماہ کے بچے سے لے کر حبیب ابن مظاہر جسے بوڑھے انسان کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ایک ایسا قافلہ بن سکے, ایک ایسی سپاہ بن سکے, ایک ایسا لشکر بن سکے جو دشمن کی جانب سے آنے والے ہر حملے کو ناکام بنا دے. یہی وجہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ خواتین کو لے کے چلے. حضرت ابن کثیر کہتا ہے کان تفرع علی لسان امیر المومنین علیہ السلام, میں نے دیکھا کہ زینب ایسی زبان سے خطبہ ارشاد کر رہی تھی گویا امیر المومنین علیہ السلام مسند خلافت پہ کھڑا خطبہ دے رہے ہوں. فصاحت و بلاغت اس خاندان کا شیوا رہا ہے, اس خاندان کا تر امتیاز ہے. یہی وجہ دیکھتے ہیں کہ جا بجا مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خطبے جو ارشاد فرمائے ہیں انہوں نے یزیدیت کا نقاب لوٹ دیا, انہوں نے یزید کو بے نقاب کر دیا. مثلا آپ دیکھیں دربار ابن زیاد میں, کوفے کے بازاروں میں, مجلس یزید میں جو خطبات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں, اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حضرت زینب کا یہاں پر موجود ہونا اس تحریک میں اور اس کارواں میں بالکل بحق تھا, بجا تھا, صحیح تھا, اور اگر نہ ہوتی حضرت زینب تو شاید پیغام کربلا ادھورا رہ جاتا.
بہت شکریہ. تو مجھے خاص طور پہ جامع جواب مل گیا.
ایک پیغام جو ابھی ہمیں ملتا ہے ہماری نسل کے لیے وہ یہ کہ اگر ہم آج اس دنیا میں, اس گلوبلائزیشن دنیا میں اگر ہم فکری جنگ لڑ رہے ہیں تو اسی وقت ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے جب خواتین بھی شامل ہوں اور معاشرے کا ہر فرد اس جنگ میں شامل ہو. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت جامع طریقے سے جواب دیا،
جو مبہم تھے ذہن میں مشکلات جو تھیں ان کو تقریباً کلیئر کر دیا.
بہت شکریہ.
کربلا میں کچھ خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، وہ خواتین جنہوں نے سید الشہداء کی پیروی میں ہی حقیقت زندگی کی لذت کو محسوس کر لیا تھا. وہ کتنے مضبوط حوصلوں کی مالک تھیں کہ اپنے اعزا کے نازنین جسموں پر کفن و ذرہ پہنا دینے کے بعد بھی ان کو پامال سم اسپاں دیکھ رہی تھیں. کیا کہنا ان ماؤں کا جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا مگر لبوں کو جنبش نہ ہوئی. امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار بچے کی ماں کی نظیر کہاں سے پیش کرے گی تاریخ، جس کے پایہ ثبات میں ذرا برابر بھی لغزش نظر نہ آ سکی. میں کیوں کر ان خواتین کے حوصلوں کو بیان کروں جو اپنے ناس کے پالوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرجھاتا دیکھ رہی تھیں لیکن خدا کی رضا پر راضی تھی. میں کن جملوں سے ان خواتین کے عزم و حوصلوں کو سلام کروں جن کی عفت و پاک دامنی پر حیا اور عفت کو ناز رہے گا. میں سوچتے سوچتے تھک گیا لیکن یہ نہ سمجھ سکا کہ ان خواتین کو میں کس طرح خراج تحسین پیش کروں جن کی ظلم کے خلاف سہرائے کربلا میں بلند ہونے والی آواز آج صدیوں بعد بھی کانوں سے ٹکرا رہی ہے.
اٹھا لے دی ہے بڑھ کر کبھی